السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حجرات آیت نمبر 6. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اب جو آیت ہم پڑھیں گے، دراصل یہ وہ باتیں ہم اس میں پڑھیں گے کہ جس کی بنا پر اگر انسان صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے لگ جائے یا بلا تحقیق کسی کے پیچھے لگ جائے، کوئی خبر کو صحیح مان لے، تو اس سے مسلم معاشرے میں کس حد تک فساد رونما ہو سکتا ہے. پھر آپس میں اصلاح کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات بہت ہی بہترین نرمی پر مبنی ہوتے ہیں. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، جھگڑا، بدگمانی، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپس میں تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے. اصلاح کی بات کی گئی ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ بھی پڑیں یا دو لوگوں کے بیچ آپس میں کوئی ناچاقی ہو جائے، تو اس صورت میں ایک مسلم ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان دو لوگوں کے بیچ صلح کروانی ہے. یعنی مسلم معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف بیٹھ کر صرف نظارہ کرتے رہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے یا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ منافقین کی خصوصیات ہوا کرتی تھیں. جو صحیح معاشرہ ہوتا ہے، جو نیک معاشرہ ہوتا ہے، جس کے افراد نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، تو وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے. دو لوگوں کی آپس کی ناچاکی کو وہ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ان کے بیچ صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر یہاں خطاب دراصل یا ایہا الذین آمنو سے ہے، اور تقریباً 5 دفعہ، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، 5 دفعہ یا ایہا الذین آمنو آیا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، لہٰذا آپ اور میں بالکل الرٹ ہو جائیں. بات دراصل آپ سے اور مجھ سے کی جا رہی ہے، کوئی عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ میں اور آپ مخاطب ہیں، اور لہٰذا ہمیں بہت کیئرفلی سننا ہے. ہر بات کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ بار بار کیوں یا ایہا الذین آمنو کہا گیا. تو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا وہ رہنما اصول دے رہے ہیں جس کی بنا پر ایک صالح معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. اب یہاں پر ایک اصول دیا جا رہا ہے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو. ایک بہت ہی اہم رول دیا جا رہا ہے، اور وہ اہم رول یہ ہے کہ ہر ایک کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کی رپورٹ ایک جیسی نہیں ہوتی. الگ الگ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، الگ الگ لوگوں کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اور انسان تو پہچان جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ کہنے والا کیسا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے اندر کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ بہت بڑبولا تو نہیں ہے، یہ ادھر کی بات ادھر لگانے والا تو نہیں ہے. تو ہاں اگر کوئی اعتماد والا پرسن آ کر اطلاع دے تو ایک الگ بات ہے، اس پر تو اعتماد کرنا ضروری ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے خبر دی تھی کہ یہ مشرکین مکہ 10,000 کا لشکر لے کر آپس کے سارے گروپس کو ملا کر آپ پر حملہ کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یقین کیا اور آپ اپنی تیاری میں لگ گئے. اب اگر وہاں بھی اللہ کے رسول یہ سوچ لیتے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تو یقین نہیں کرتا، تو یہ تو بات درست نہیں ہے. تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا. لوگوں کی جو سیرت ہوتی ہے، جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو ان سے اتنے پہلے سے جو کیے گئے معاملات ہوتے ہیں، جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس سے ہمیں خود اندازہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا پرسن کیسا ہے، یا یہ جو شخص خبر لے کر آیا ہے یہ کون ہے، یہ بی جمالو تو نہیں ہے کوئی جو ادھر کی ادھر لگانے والے ہوتے ہیں. اس آیت کو ہم انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے ایک رہنما اصول بتائے جا رہے ہیں کہ نیشنل، انٹرنیشنل یا پھر گھریلو معاملات یا خاندان کے معاملات، ہر فیلڈ میں آپ یہ حکم اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی سنہرا اصول ہے۔ اور یہی والی آیت تھی جس کی بنا پر محدثین کرام نے جب انہوں نے دیکھا، یعنی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سند کی یہ راہ سجھائی، ورنہ تو ہر کوئی فاسق آ کر کوئی بھی بات کہہ دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کا نام لے کر جھوٹی بات کہہ دیتے ہیں، تب سے ہم ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے، بلکہ ہم پہلے اس کی تصدیق کرواتے کہ تم نے کس سے سنی اور انہوں نے کس سے سنی تھی، یا پھر کوئی گواہ ہم ڈھونڈتے کہ واقعی میں یہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، تبھی ہم اس سے حدیث لیتے یا اس کو حدیث سناتے ہیں، نہ ہم ہر ایک کو حدیث سناتے اور نہ ہی ہر ایک سے حدیث لیتے۔ تو یہ جو سند کا سلسلہ نکلا اور روایت کا سلسلہ نکلا، وہ اسی آیت کو بیس بنا کر، اسی آیت کو ایک طرح سے سامنے رکھ کر وہ اصول بنائے گئے حدیث کے، کہ اگر آپ حدیث سنیں گے کسی سے تو اس کے لیے آپ کو سند پیش کرنا پڑے گا۔ سند کا مطلب ہے کہ آپ نے کس سے سنی وہ حدیث، اور جن سے سنی تھی ان کی زندگی کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ کتنا تھا، ان کی پیدائش اور ان کی موت کا وقت، تاکہ ثابت ہو سکے کہ آپ واقعی میں ان کے زمانے میں موجود تھے۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے یہ سند کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ امام ابن شہاب زہری کو دعا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی یہ سلسلہ غالباً شروع کیا تھا، یعنی پراپرلی۔ ویسے تو دوسرے صحابہ بھی الرٹ ہو گئے تھے، لیکن پراپرلی انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو کوئی بھی خبر کو، کیونکہ حدیث کو پہلے خبر ہی کہا جاتا تھا، تب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، اور اکثر تفاسیر میں آپ کو، میجورٹی آف تفاسیر آپ کو یہی واقعہ بیان کرتے ہوئے ملیں گی جس میں کسی ایک صحابی کا نام لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، اور وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خبر، یہاں پر قرآن میں لفظ ہی آ رہا ہے کہ کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینو، تو تم اس کی تصدیق کر لو، تحقیق کر لو، واضح طور پر معلوم کر لو کہ وہ آیا وہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ، ویسے بھی اگر ہم پوری ہسٹری پڑھیں نا صحابہ اکرام کی، جو ایک عام سا شخص بھی ہے، اگر ایک عام سا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری پڑھے، سیرت پڑھے، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرے، وہ خود بھی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی صحابی رسول ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ صحابی، اگر وہ صحابی رسول بھی ہوں اور پھر ان کے لیے فاسق کا لفظ آ جائے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ واضح طور پر فاسق کا لفظ ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فاسق کو زکات وصول کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں بھلا؟ اور پھر صحابہ کے بارے میں یہ سب کا فیصلہ ہے، جو حدیث کی ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، حدیث کی اصطلاح میں، اگر کسی نے تدوین حدیث کورس کیا ہوگا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس میں صحابہ کے بارے میں تمام محدثین کا ایک فیصلہ ہے، اور سب اس پر ایگری ہیں، اجماع ہے اس پر کہ الصحابہ کلہم عدول، یہ جملہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ صحابہ سب کے سب عدل والے ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے، یہ جملہ کہنے کا مطلب یہ، یعنی عام الفاظ میں اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ صحابہ کبھی جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ان سے بہت ساری دوسری غلطیاں ہوئی ہوں گی صحابہ سے، اجتہاد کی غلطی ہو سکتی ہے، آپس میں ناچاقی ہو سکتی ہے، آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپس میں ان کی جنگ بھی ہوئی، معاویہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کی آپس میں جنگ بھی ہوئی، لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے ہوئے بھی تو انہوں نے حدیث کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی اپنے لیے وجہ جواز نہیں بنایا، یا اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں گھڑ کر سنائی ہو یا جھوٹ کہا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کتنی ساری احادیث معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جاتی تھی، لیکن وہ احادیث خود انہوں نے بیان کی اور وہ سنتے رہے، ان کو معلوم تھا کہ وہ غلط ہیں کچھ معاملات میں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ حدیث غلط ہے، انہوں نے اس کو صحیح سمجھا۔ تو صحابہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت تھی، آپ دیکھیں کہ اس سے کیا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی جھوٹی خبر آپ کو دے دے اور آپ نے ایسے کوئی جھوٹے شخص کو مقرر کر دیا اور زکات وصول کرنے کے لیے زکات کا عامل آپ نے بنا دیا ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمیں ان کا نام جو ہے، جو بھی جن کا بھی نام لیا جاتا ہے صحابی میں، ان کا نام نہیں آتا۔ پھر تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو منافقین تھے ان کو کبھی بھی صحابی نہیں کہا گیا، ان کے نام کیا کہ کبھی رضی اللہ عنہ نہیں لگایا گیا۔ تو وہ واقعہ ہمیں کچھ وجوہات کی بنا پر مناسب نہیں لگتا کہ یہ اس آیت سے اس واقعے کو جوڑا جائے اور کسی صحابی پر اپنی زبان ہم دراز کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہماری زبان سے غلطی سے بھی کسی صحابی کے لیے اس طرح سے ایسا کوئی لفظ نکلے کہ نعوذ باللہ وہ فاسق اور اس طرح سے ہیں، نہیں۔ لیکن آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے اور یہاں ایک بہت ہی اہم اصول بتایا گیا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ جو اصول ہے اس کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے, چاہے وہ انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں, خاندانی میٹرز ہوں یا پھر کوئی سیاسی میٹر ہوں. ان سب میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہلے واضح طور پر سمجھ لیں کہ بات کیا ہے, ہمارے سامنے بات کیا آئی ہے. حکومت کے لیول پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی خبر یا اطلاع آئے پہلے اس کے بارے میں معلوم کریں, پھر یہ دیکھیں کہ جو خبر پیش کرنے والا ہے وہ کون سا شخص ہے, وہ بد کردار ہے, فاسق ہے یا مفسد ہے. تو ایسے قسم کے لوگ اگر کوئی خبر لا کر دیں تو پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھے انسان. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ کے بھی ساتھ کبھی نہ کبھی ضرور ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوگا. یہ ہوتے ہیں واقعات کہ آپ کے پاس کوئی آ کر دیتا ہے کہ اچھا تم نے سنا فلاں نے تمہارے خلاف یہ اور یہ کیا ہے, اچھا تم نے سنا تم نے جہاں رشتہ دیا نا فلاں نے بھی رشتہ دے دیا ہے, اچھا تم نے سنا جہاں تم بزنس کرنا چاہتے ہو فلاں بھی بزنس کرنا چاہتا ہے, جو تم زمین خریدنا چاہتے ہو وہ زمین خریدنا چاہتا ہے. اس طرح کی باتیں بیچ والے کرتے ہیں. اب آپ فوراً اگر ایکشن لے لیں اور آپ جا کر سامنے والے سے پوچھیں کہ اچھا کیا تم نے ہماری زمین پر سودا کیا ہے, اور سامنے والا کہتا ہے کہ جب ہمیں پتا چلا کہ وہ آپ لے رہے ہیں زمین ہم خود ہی پیچھے ہٹ گئے تھے, ہم نے منع کر دیا, اب آپ بتائیں کون شرمندہ ہوگا؟ ہے نا, جو بولنے والا ہے وہی شرمندہ ہوگا نا. زبردستی بلا وجہ ذرا سی بات کے لیے چلے گئے اور ایکشن لے لیا فوراً. تو فوراً ایکشن لینے سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے, صبر کی ضرورت ہے یہاں پر بھی. تو یہاں پر اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے کوئی خبر اگر آئے تو اس کی تحقیق کر لی جائے, اس پرسن کو دیکھا جائے کہ بتانے والا خبر لانے والا کون ہے. اگر خبر لانے والا صحیح ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, بات مان لی جائے گی, اور اگر خبر لانے والا صحیح نہیں ہے تو پھر اس بات کی تحقیق کی جائے گی. تو افواہیں پھیلانے سے دراصل منع کیا جا رہا ہے. رومرز نہیں پھیلانا ہے. بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا نا, لوگ بلا وجہ لوگوں کو گھبرا دیتے ہیں, پریشان کر دیتے ہیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے جو ہے اتنے فتنے چھوڑیں گے, اتنی افواہیں چھوڑیں گے کہ بےچارے گھر والے پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا تم نے سنا وہاں تو بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہے, اتنی فوجیں جمع ہو گئی ہیں, اچھا تم نے سنا واٹس ایپ پر یہ خبر آئی تھی پرسوں پانی بند ہونے والا ہے, کل یہ ہونے والا ہے, آج وہ ہونے والا ہے, اچھا آپ نے سنا وہاں تو ایسا اور ایسا فساد ہو گیا ہے. جبکہ وہ فساد جب کا جب وہیں ختم بھی ہو گیا ہو, لیکن یہ زبردستی کے رومرز افواہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک طرح سے انتشار پھیلتا ہے, سننے والے کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. تو کتنا اچھا سبق دیا جا رہا ہے یہاں پر, بہت ہی بہترین اتحاد اور اتفاق کا سبق دیا جا رہا ہے کہ زبردستی کسی کی سنی سنائی بات پر اس کے خلاف ایکشن نہ لے لو, کیونکہ پھر تم اپنے کیے پر پریشان یا پشیمان نہ ہو جاؤ, نادانی سے تم کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھو کسی کو ایسی خبریں ملنے کے بعد. تو افواہیں پھیلانا یہ بہت غلط ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے, اس سے منع کیا جا رہا ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہے, اچھا فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی, پتہ ہے فلاں چیز اتنی مہنگی ہونے والی, خرید کے رکھ لو, یہ ایسا ہونے والا ہے, ویسا ہونے والا ہے, فلاں چیز کا شارٹیج ہو گیا ہے, یہ لے لو. یہ سب درست نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کرنا, افواہیں پھیلانا, کوئی مسلمان ایسے کام نہیں کرتا. تو جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو مت کہو کہ میں نے دیکھا, جب تک کہ خود کانوں سے نہ سنو مت کہو کہ میں نے سنا. تو معاشرے کی اصلاح کی بات کی جا رہی ہے, معاشرے میں امن و امان کی بات کی جا رہی ہے, معاشرے میں بد امنی نہ پھیلائی جائے, معاشرے کو اس طرح سے پریشان نہ کیا جائے. تو نہ ہی ادھر کی خبریں ادھر کرنا ہے, نہ ادھر کی خبریں ادھر کرنا ہے. جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا, مس انفارمیشن سے بہت ساری جو ہے غلط کام ہو سکتے ہیں اور بہت سارے انسان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے عذاب ہوتے دیکھا, آپ کو بتایا گیا. ایک اس میں سے وہ شخص جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا, جو چغل خور تھا, نمام, نمیمہ کا لفظ آتا ہے, جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر لا يدخل الجنة القطات, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ادھر کی ادھر نہ لگائیں جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پھیلے, جھگڑا پھیلے, انتشار پھیلے. اور پھر صحابہ کرام کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعوكم في كثير من الأمر لأنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کی فضل و احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. انہیں قرآن کے الفاظ کو دعا میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا، زینت دے دی. تو یہاں پر صحابہ کرام کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی ایک طرح سے تعریف بھی ہے اس میں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ایسا کر دے کہ ایمان اللہ تعالیٰ میرا میرے لیے مزین کر دے اور ایمان کو میرے لیے محبوب بنا دے، دل پسند بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے لیے دل پسند بنا دیا، ان کے لیے زینت بنا دی. اب دیکھیں نا کہ یہ ایمان کب محبوب ہوتا ہے یا ایمان کس طرح سے مزین ہوتا ہے، خوبصورت کس طرح سے ہوتا ہے مزید ایمان. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود اپنی اصلاح کریں، اسی لیے صحابہ کرام کی بھی اصلاح کی گئی. تو پہلے تو کہا گیا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، پہلے تو یہ بات تم جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر تمہارے پاس کوئی ایسی خبریں آتی بھی ہیں تو تم خود رائے زنی نہ کرنے لگ جاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ان خبروں کو پہنچا دو. پھر اگر تم اپنی رائے دینا چاہو تو رائے دو، لیکن مشورہ قبول کرنے کے لیے فورس نہ کرو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر ایک کی رائے قبول کرتے اور ہر ایک کے مشورے پر چلتے تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوتا. اور پھر ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کا مشورہ مختلف ہوتا ہے، تو یہ تو بہت ساری مصیبتیں ہو جائے گی نا پھر. تو لہٰذا اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنا سیکھو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ. اگر ہم بغیر تحقیق کے کچھ بھی کام کر لیں یا کوئی بڑے اگر ہم حکمراں تک یہ بات پہنچا دیں تو بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں. تو کسی بھی خبر کو، کسی بھی چیز کو پازیٹو لیں، ہم تحقیق کر لیں. اگر ہر ایک کی بات مان لیں تو آپ دیکھیں کہ زندگی مشکل ہو جائے گی. تو صحابہ اکرام کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، پھر اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، کفر سے تم نفرت کرنے لگے اور ایمان تمہیں محبوب ہو گیا، اور یہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں جگمگا رہا ہے، ایمان نے تمہارے دلوں کو خوبصورت بنا دیا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ایمان تمہارے لیے محبوب ہو گیا. اللہم حبب الینا الایمان، ہم دعا بھی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کو اور مزید محبوب کر دے یا محبوب بنا دے. تو یہ تو اللہ تعالی کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے کفر اور فسق کو پس پشت ڈال دیا، تمہارے لیے پس پشت ڈال دیا اور ایمان تمہارے نزدیک محبوب ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جگمگاتی کب ہے، کوئی بھی شو پیس کہیں پر اچھا کب لگتا ہے، ہم گھر کو ڈیکوریٹ کب کرتے ہیں، مزین کب کرتے ہیں ہم گھر کو، جب پہلے گھر کی صفائی کر لیتے ہیں تبھی نا. کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ گھر میں گند پڑا ہو، گھر الٹا پڑا ہو، گھر میں گندگی ہو، کچرا ہو، ڈسٹ ہو، سب چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوں، ایسے حالت میں کوئی گھر میں ڈیکوریشن پیس لا کر سجائے، گلدان رکھے، خوبصورت فلاورز رکھے، تو کیا وہ اچھا لگے گا؟ گندگی میں کبھی پھول پڑے ہوں تو کیا وہ اچھے لگتے ہیں؟ گندگی میں اگر کوئی شو پیس رکھے جائیں تو وہ اچھے لگتے ہیں؟ نہیں نا. تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہمارے لیے مزین ہو جائے، خوبصورت ہو جائے مزید، اور ہمارا ایمان جگمگانے لگے، ہمارے دل ایمان سے جگمگانے لگے، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پہلے دل کے اندر کی گندگی کو صاف کرنا ہوگا، دل کے اندر سے ساری چیزیں، ہر چیز کی محبت نکالنی ہوگی، ہر چیز، ہر وہ چیز نکالنی پڑے گی جو برائی کی طرف لے جاتی ہو، کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن، وہ سب ہم کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا، تبھی کہیں جا کر ہم اپنے ایمان کو مزید مزین کر سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں. ادروائز اگر دل میں یہ ساری خرابیاں موجود ہوں اور ایمان بھی ہو تو پھر وہ ایمان سے، ایسے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے لیے ضروری کہ پہلے اپنے دل کو صاف کیا جائے، پاک کیا جائے. اسی لیے کہا گیا کہ ادھر کی بات ادھر نہ لگاؤ، دل کے اندر سے پہلے ساری چیزیں نکالو. اور مومن تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کبھی تانا نہیں دیتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، نازیبہ گفتگو نہیں کرتا، فحش گوئی نہیں کرتا، اور پھر جنت میں چغل خور بھی نہیں جائے گا. تو جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں نا دین کو چھوڑ کر باتیں کرنے والے، پھر یہ لوگ تباہ اور برباد ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے، یعنی تکلف کرنے والے، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی. اسی لیے ادھر کی بات ہمیں ادھر نہیں لگانا چاہیے، بی جمالو نہیں بننا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا ہر خاندان میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی خواتین ہوتی ہیں جو خاندان والوں کو لڑواتی رہتی ہیں، ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں آپ سوچیں. تو ایسی خواتین کیا کرتی ہیں، یا تو ہسبینڈ اینڈ وائف میں جھگڑا کروا دیتی ہیں، یا پھر دو خاندانوں میں جھگڑا کرواتی ہیں. اگر دو خاندان بہت اچھے سے مل جل کر رہتے ہوں، بھائی بھائی ہوں یا بہنیں بہنیں ہوں یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، ان میں جھگڑا لگا دیتی ہیں. دو دوستیں ہوتی ہیں، کوئی ایک تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ان کو دونوں کی دوستی پسند نہیں آتی. اب ان کے دل میں جلن کڑن ہوتی رہتی کہ کس طرح سے دونوں کو لڑواؤں، کس طرح سے دونوں کو الگ کرواؤں. کچھ لوگ اتنے حاسد ہوتے ہیں کہ فلاں کی دوستی فلاں سے کیوں ہے، مجھ سے کیوں نہیں ہے، اس بنا پر وہ لڑوا دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج تو دیکھا جائے تو یہ گھریلو لیول کی تو باتیں آپ چھوڑیں، گھروں میں تو اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن آج کا سارا میڈیا اسی پر ڈیپینڈ ہے. کوئی خبر، یعنی ہم جب خبریں دیکھتے تو ہمیں خود خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ خبر سچ ہے آیا یا جھوٹ ہے. تو پورا میڈیا آج اصل میں وہی پیش کر رہا ہے، دو فرقوں کو لڑا دینا، اگر ہندو مسلم ہے تو ان کو لڑوا دینا، یہ بھی سارے کام ہو رہے ہیں، میڈیا کر رہا ہے یہ سارا کام. پھر ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ خبریں اس طرح سے نشر کرنے سے، جو آج وکی لیکس ہے آپ دیکھیں، کہا رہا تھا کہ وہ جو پرسن ہے وہ صرف 24 گھنٹے اندر کمرے میں بند رہتا ہے، کیونکہ اگر وہ باہر نکل جائے تو کئی اس کے دشمن اس کو مارنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سب کیا ہے دراصل، کہ یہ جو وکی لیکس ہے یہ کیا ہے کہ جو خبریں محفوظ ہوتی ہیں، جو لوگوں کے جو بھی ان کے ہوتے ہیں، جو بھی کام چاہے اچھے ہوں برے ہوں، جو محفوظ ہوتے ہیں، یہ جو کام بظاہر سامنے نہیں آتے ان کو لیک کر دینا، ان کو ظاہر کر دینا. تو بلا وجہ کی ایسی خبریں نہیں پھیلانا چاہیے. اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا ہے، کسی کی کھوج کرید نہ کریں. اسلام برائی کو کھوج کرید کر نہیں نکالتا کہ اچھا وہ برائی کو ڈھونڈو نکالو کہاں کہاں برائی ہو رہی ہے، اور پھر اس کو تشہیر کرو، اس کی تشہیر کرو تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ برائی ہو رہی ہے، تاکہ جو برائی نہیں کرنے والے ہیں وہ بھی برائی کریں، جن کو نہیں آتی ہے برائی کرنا وہ بھی سیکھ جائیں یہ طریقے. جو فحش کام نہیں کرتے ہیں ایسی خبریں دیکھ دیکھ کر وہ بھی سیکھ جائیں کہ ہاں فحش کام کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. اس طرح سے یہ میڈیا آج سارا اسی پر ڈیپینڈ ہے اور اسی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہیں کسی کی کوئی بری خبر پتہ بھی چلے، کوئی برائی پتہ بھی چلے، تو کیا کرو، اس پر مٹی ڈال دو، ڈھانک دو اس کو، اس کی تشہیر نہ کرو. تو یہاں پر اصلاح کی بات کی گئی ہے، نہ کہ ادھر کی ادھر لگانے کی بات کی گئی ہے. اور اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پھر اس خبر کی تصدیق کروا لی جائے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود ہی نافرمانی سے چھڑا دیا پیچھا تمہارا، اور ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا. تو پھر اپنے دل کو پہلے کیا کرنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا ہے، گناہوں کی گندگی سے دور رکھنا ہے. تو دلوں میں ایمان کیسے جگمگائے گا، جب دل جو ہے تمام گندگی سے برائیوں سے پاک ہوں گے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ آپس میں دو اہل ایمان کو تو لڑنا ہی چاہیے، اگر ہو جائے بالاتفاق ایسا ہو جائے کہ دو آپس میں مسلمان گروہ ہی لڑ جائیں، تو سب سے پہلے مسلمانوں کا کام کیا ہے، ان کے درمیان صلح کرائیں، اصلاح کریں. فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ دونوں لڑنے والے مسلمان گروہ ہی ہوں، تو اب تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ صلح کروائے گی، اصلاح کی کوشش کی جائے گی، آپس کے باہمی معاملات کو خیر اور اصلاح کے ساتھ حل کیا جائے گا، یا انہیں لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کی جائے گی، انہیں اللہ سے ڈرایا جائے گا، جو با اثر لوگوں کے معاشرے کے، وہ جا کر دونوں فریقوں سے ملیں گے، اسباب معلوم کریں گے کہ کس بنا پر یہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اور اپنی حد تک ہر وہ کوشش کریں گے جس سے ان کے درمیان اصلاح ہو جائے، دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ اور سب سے اہم بات، پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان سے جب دو گروہ لڑ پڑیں، بلکہ فرمایا کہ اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، تو اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معمول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لڑتے رہیں خود آپس میں۔ اگر مومن خود آپس میں لڑیں گے تو کفر کو تو ہنسنے کا موقع مل جائے گا۔ اور فرقے کی بجائے یہاں پر طائفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں فرقہ بڑے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور طائفہ چھوٹے گروہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ حالت ہے جس میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں کا انوالو ہونا ثابت ہو، یہ غلط ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکرہ اس کے راوی ہیں، اور دیکھیں یہ ابو بکرہ الگ ہیں صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ الگ تھے، یہ ابو بکرہ ہیں، بے کافرے ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح سے احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی مدد کرنے چلا، اور غالباً یہ علی رضی اللہ عنہ کی مدد ہے جب جنگ صفین ہوئی تھی یا جنگ جمل ہوئی تھی، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ تھے۔ تو مجھے راستے میں ابو بکرہ ملے اور پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے واپس چلے جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہوا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا۔ اوپر والی حدیث مسلم کی تھی، یہ بخاری کی ہے، باب کتاب الفتن۔ تو مسلمانوں میں آپس میں صلح کروائی جائے گی، نہ کہ ان دونوں کو لڑوایا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر دو میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی اور بیوی جا کر میکے چلی گئی، سمجھے بیوی ناراض ہو کر روٹ کر، اب جو ادھر گھر والے ہوتے ہیں، جو لڑکے والے ہوتے ہیں، لڑکے کے گھر والے یا کوئی ایک ہاتھ پرسن ایسا ہوتا ہے جو دونوں کو خوش خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ دن رات بیوی کی برائیاں کرے گا لڑکے کے سامنے، ہسبینڈ کے سامنے، تاکہ اس شوہر کے دل میں وہ بیوی کے خلاف اور نفرت پیدا ہو جائے۔ اور ادھر بیوی جہاں جاتی ہے اپنے میکے میں، وہاں سارے گھر والے اس کے ہسبینڈ اور سسرال والوں کی برائیاں کریں گے، تاکہ اور اس کے دل میں نفرت پختہ ہو جائے، اور اس طرح سے دونوں کو ملنے نہیں دیں گے۔ تو یہ کام انتہائی غلط، انتہائی برا کام ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ابن شہاب روایت کرتے ہیں، حمید بن عبد الرحمان نے انہیں خبر دی، بخاری کی حدیث ہے، کہ ان کی یعنی حمید کی والدہ، اور اس کو عربی زبان میں حمید لکھا جاتا ہے، ہم اردو میں حمید پڑھتے ہیں لیکن عربی میں وہ لوگ اس کو حمید کہتے ہیں۔ تو ان کی والدہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی کوئی اچھی بات کہہ دے، یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کہہ دے۔ یعنی یہاں تو دو لوگوں کو ملانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس صورت میں اگر آپ اپنی طرف سے کچھ کہہ بھی دیتے کہ کوئی اچھائی کا پہلو نکل دے کہ نہیں ہم نے تو کبھی ان کے زبان سے آپ کی کوئی برائی نہیں سنی، وہ تو ہمیشہ آپ کی تعریف ہی کرتے رہتی ہیں، اور کبھی نہ کبھی تو ضرور سنا ہوگا، تو اس سے کیا ہو جائے گا، دو لوگوں میں آپس میں صلح ہو جائے گی۔ اور یہ صلح کروانا بہت بڑا کام ہے، نہ کہ لوگوں کو دو لوگوں کو لڑوانا یا دو لوگوں کو کٹوانا۔ تو صلح کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بڑے بڑے گروہ اس طرح سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح تعلیم دی جائے گی، صحیح بات بتائی جائے گی، اور پھر انہیں اصلاح کی طرف بلایا جائے گا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا نا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا، تو ایک جمیل بن معمر جمہی نامی ایک آدمی تھا، جس کے بارے میں یہ بہت مشہور تھا کہ وہ خبریں پہنچانے میں بہت ایکٹیو ہے، اور اگر اس تک کوئی خبر پہنچا دی جائے تو وہ منٹوں میں پورے شہر میں پھیلا دیتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو چنا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ خود اس کے گھر گئے اور اس کو جا کر بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فوراً دوڑا اور پورے شہر کو خبر دے دی۔ تو اس قسم کے لوگ جن کو بی جمالو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ تو بننا تو بہت دور کی بات ہے کہ لڑائیاں کروانا، اللہ تعالیٰ سب کو معاف رکھے اس سے، کہ تو بہت بری اور بہت بڑی بات ہے۔ اگر کہیں ہو بھی جائے لڑائی اتفاقاً، تو تم کیا کرو، اس کو ختم کروا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہی جو ادھر ادھر لڑائی کروائے گا، یعنی وہی چغل خور، وہ جنت میں نہیں جائے گا جو لڑائیاں لگواتا ہے، یہاں کی بات وہاں کرتا ہے۔ تو یہ بھی کام نہ کرو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، دونوں فریق ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں یا ہمارے پہچان والے ہوتے ہیں یا ہمارے دوست ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو صلح کرائیں گے ہم کسی کی طرف جائیں گے تو دوسرا ہم سے ناراض ہو جائے گا کہ اچھا آپ تو انہی کے ہمارے دشمن ہی کی سائڈ لے رہے ہیں، اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو نہیں، بیٹھ کر دور سے نظارہ بھی نہ کرو، یہ بھی غلط ہے کہ آپ بیٹھ کر صرف ڈسکشن کر رہے ہیں اور خود ہی تبصرے کریں کہ انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ فلاں نے یہ غلط کیا، فلاں نے یہ کیا۔ نہیں، اس طرح سے بیٹھ کے تبصرے نہ کرو، بلکہ جاؤ بیچ میں کود پڑو۔ صلح کروانے والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ کسی نہ کسی کو تو دخل دینا پڑے گا نا، کوئی بیچ میں دخل دے گا تو ہی تو صلح ہوگی نا، تو ہی تو اصلاح ہوگی۔ اللہ کی خاطر کود پڑے تاکہ دل صاف ہو۔ خود لڑنا تو دور کی بات ہے، جا کر ان کی اصلاح کرنی ہے۔ لوگ بیچ میں اس لیے نہیں پڑتے، کہتے کہ لو بیچ میں پڑھو تو ہمارا ہی الٹا نقصان ہوتا ہے، لہٰذا کون صلح کروائے، ہم اپنی جگہ بھلے ہیں، ہم کیوں بیچ میں پڑھیں۔ اور بعض وقت واقعی میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو وہ صلح کرواتے نا بےچارا، وہ ریفری کی طرح ہوتا ہے، جس کو ایک آدھ مکہ پڑھ ہی جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو باکسنگ ہوتی ہے اس میں جب ریفری آتا ہے دونوں کو چھڑانے کے لیے، تو وہ آپس میں جو لڑائی ہو جاتی ہے تو ریفری کو بھی ایک آدھ پڑھ جاتا ہے مکہ۔ تو جو صلح کرواتے بعض اوقات وہ کوئی پارٹی کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ دونوں پارٹیاں اس شخص کو بےچارے کو اس کے اوپر الزام لگاتی ہیں کہ تم نے ادھر کی بات کی، تم نے ادھر کی بات کی، تم ان کی سائڈ لے رہے ہو۔ تو لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، آپس میں اصلاح کرا دیں۔ سائڈ میں بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بہت غلط حرکت ہے۔ ایک مومن تو مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، بھلا وہ کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے اپنے مومن بھائی سے، کیسے وہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، دو لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی چل رہی ہو اور وہ خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، دو تین احادیث ہیں، ہم تھوڑا سا اسے دیکھتے ہیں تاکہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے آیت میں پڑھا کہ انما المؤمنون اخوا فاصلحوا بین اخویکم، تو مومنوں کو تو دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے کیا دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔ ابو داؤد ہی کی حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کے نقصان کو روکتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری اس کے راوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لرجل ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال یلتقیان فیورد حاذا ویورد حاذا وخیرہم الذی یبدأ بالسلام۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، انہیں خود ہی اپنی اصلاح کرے، خود ہی آپس میں صلح کر لے، منہ پھیرنا نہیں چاہیے۔ پھر ایک اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ الا اخبرکم بافضل من درجت الصیام والصلاۃ والصدقۃ، قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بتا دوں وہ بات جو بہتر ہے روزے، نماز اور صدقے سے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا اور آپس کا فساد مونڈ دینے والا ہے، مونڈ دینے والا، جیسے سر مونڈا جاتا ہے نا، تو اگر آپس کے تعلقات کی اصلاح نہ کی جائے اور آپس کے تعلقات میں خرابی پیدا کی جائے تو یہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ استغفر اللہ، آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے تو ہمیں تعلیم دی ہے، بخاری کی حدیث ہم کو ملتی ہے، ابو موسیٰ اس کے راوی ہیں حدیث کے، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعیہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا، یعنی اس طرح سے آپ نے ہاتھ کو ایک دوسرے کے انگلیوں کے اندر ڈال کر بتایا کہ اس طرح سے مضبوط کرتا ہے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو۔ تو یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے، مومن تو اصلاح کرتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان صلح کرواتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں۔ اور پھر کتنا پیارا انداز ہے نا، کہ کتنے خوبصورت طریقے سے کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی، یعنی بھائی کہا گیا ہے، جو آگے والی آیت آ رہی ہے اس میں بھائی کہہ کر مخاطب کیا گیا کہ تمہارا بھائی ہے وہ، تم کیا اس سے ناراض رہو گے، تم کیا اس سے دشمنی کرو گے کہ تم اس کے خلاف برسر پیکار ہوگے؟ نہیں، یہ تو بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، کہ تر المومنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عدوا تداعی لہ سائر جسدہ بالسحر والحمى. بخاری کی حدیث ہے. نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم ہوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے. جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. سوچیں ذرا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ مومن تو اس طرح سے ہوتے ہیں آپس میں، نرم ہو ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، ایک جسم کی مانند، کہ اگر ایک کوئی مسلمان پریشان ہے تو دوسرا مسلمان اس کی پریشانی کو دیکھ کر چین سے نہیں سو سکتا، چین سے نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ مومنوں کا حال بتایا گیا ہے کہ مومن ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں. اگر دونوں کے بیچ کوئی ناچاکی ہو گئی تو اس میں ان کی صلح کرواتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، تاکہ جو چیز وہ اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ دونوں میں اصلاح کرنا ہے، دونوں کی صلح کروانا ہے. باقی جو ساری چیزیں آتی ہیں وہ دراصل فقہی مسائل، تھوڑے سے جنگ کے سلسلے کے ہیں. فی الحال ہمیں اس کی اتنی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. جو جنگی رول ہوتے ہیں کہ اگر مسلمان مسلمان گروہوں کا آپس میں اس طرح سے کوئی معاملہ ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی غلط فہمی کی بنا پر اس طرح سے معاملات ہو گئے تھے، لیکن خود علی رضی اللہ عنہ نے ہی ایک طرح سے آپس میں صلح کروا لی اور پھر یہ معاملہ وہیں کا وہیں ٹل گیا الحمدللہ. یہ تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں دو لوگوں کو لڑوانا، مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، یہودیوں اور منافقین کا کام ہوا کرتا تھا. جیسے کہ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا سیرت جب پڑھی تھی تو، کہ ایک دن جب ایک بوڑھے یہودی شماس بن قیس نے دیکھا مسلمانوں کو آپس میں شیر و شکر ہوتے ہوئے، اوس اور خزرج کے قبائل جو تھے وہ آپس میں بیٹھ کر محبت سے باتیں کر رہے تھے، اس کے دل میں اتنی حسد ہوئی کہ اس کو یہ منظر برداشت نہ ہوا اور اس کو اس بات سے سخت صدمہ پہنچا. اس نے یہ سوچا کہ جا کر ان میں دوبارہ جنگ بھڑکائی جائے. اس نے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا اور کہا کہ انصار کی مجلس میں جا کر جنگ بواس کا ذکر چھیڑو اور ان کو ان کے وہ شعر یاد دلاؤ اور وہ شعر ان کے سامنے پڑھو. اور جب وہ یہودی نے وہ شعر ان کے سامنے پڑھے، اوس اور خزرج کے سامنے، تو ان کی جو جاہلی عصبیت تھی اس وقت کی، اس کو ہوا دینے کے لیے تو وہ فوراً ابھر کر آ گئی. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور ان میں آپس میں تو میں شروع ہو گئی. نوبت یہاں تک پہنچی کہ بس اب ہتھیاروں کی آواز آنے لگی کہ گویا بس اب جنگ کے لیے تیار ہیں دونوں، اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی. آپ فوراً وہاں پہنچے جب آپ کو خبر دی گئی. مہاجرین کو لے کر آپ وہاں پہنچے اور فرمایا، مسلمانوں، میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار؟ اللہ تعالی نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ کس طرح شیطانی جال میں پھنس چکے تھے، تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے اور رونے لگے. تو بہرحال اصلاح کرانا ضروری ہے تاکہ دو لوگ جب آپس میں لڑ پڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یا لڑ جائیں تو ایک مسلمان جو سمجھدار لوگ ہیں، ایک گروہ کوئی ایسا ضرور ہو جو ان کی اصلاح کروا دے. تو بہرحال مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ عدل سے کام لیں. اور اب یہ جو آیت بتائی گئی ہے وہ بھی اہم آیت ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ احساس ہمیں دلایا گیا کہ جو سب مومن ہیں ایک دوسرے میں بھائی بھائی ہیں. باپ بتائے کہ یہاں پر مومن کو بھائی بھائی کہا جا رہا ہے اور اخوتن کا لفظ آیا ہے. تو چونکہ مومن بھائی بھائی ہیں آلریڈی، اب اگر ان لوگوں میں ناچاکی ہو جاتی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے، ان کی اصلاح کر دی جائے. تو پھر اب آپ بتائیں کہ جب مومن بھائی بھائی ہیں تو پھر غیر کون ہیں؟ غیر ہم کس کو کہیں گے؟ کیونکہ مومنوں کو تو بھائی بھائی کہا گیا ہے، آپ ہی بتائیں کہ غیر کس کو کہا جائے گا؟ پھر کافروں کو نا، منافقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، یا یہود و نصارہ کو، ہے نا؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جملے سنے ہوں گے نا، کئی لوگ ہیں، ابھی خود ہمارے جاننے والے یہاں پر قریبی ہمارے ساتھی ہیں، تو انہوں نے صرف کہ غیروں میں ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، اپنے خاندان میں ہم کو شادی کرنی ہے اپنی بیٹی کی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی عمر اتنی آگے بڑھا دی کہ 26-27 سال سے کراس کر چکی ہے عمر، لیکن وہ تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں، ماں باپ دونوں بھی، اور خصوصاً والد، کہ نہیں مجھے تو غیروں میں شادی نہیں کرنی ہے، ہمارے یہاں کا رواج ہے، ریت ہے، اتنے سالوں سے ہم نے کبھی غیروں میں شادی نہیں کی، اب اس بچی کے برابر کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا ہے تو کیا اپنی بچی کو بٹھائے رکھیں گے زندگی بھر؟ اور ایسا ہوتا ہے کچھ قبیلوں میں آج بھی بارڈرز پر، یہاں پر ایسی کچھ لوگ ہیں، یہاں نہیں سوری انڈیا پاکستان کی بات کر رہی ہوں، کہ ان کی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں خاندان میں، چونکہ کوئی لڑکا نہیں ہوتا ہے اور خاندان کی دولت باہر نہ جائے وہ قرآن سے شادی کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہم نے لفظ استعمال کیا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم غیروں میں رشتہ نہیں کرتے، اپنوں میں کرتے ہیں. پٹھان کہتے ہیں کہ ہم سید کو نہیں دے سکتے، سید کہتے ہیں کہ ہم پٹھانوں کیا نہیں دے سکتے، کیوں؟ غیر ہے نا، ہم غیروں میں نہیں دیتے. آپ دیکھیں سب کلمہ گو ہیں، سب مومن ہیں، سب مسلمان ہیں، تو یہ کیا ہم نے رٹ لگا رکھی ہے کہ اپنوں میں کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں کرتے ہیں، یا سید سید ہی میں دے گا اور پٹھان پٹھان ہی میں دے گا؟ یہ بات بالکل درست نہیں ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے وہ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو اب یہ جو آگے بات بتائی گئی ہے کہ فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو یہ بہت ہی اہم احکام یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. یہ تو ایک آخری آیت پر ہم لوگ اپنا یہاں لیسن کمپلیٹ کریں گے، لیکن اس کے آگے جو احکام آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، ایک معاشرے کو سدھارنے کے لیے، ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے، یا مسلمانوں کی سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، کیا معاملات ہوں ان کے، وہ بہت اہم باتیں آگے بتائی جا رہی ہیں ہم کو آیت نمبر 11 سے. تو دعا کر لیں ابھی سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق ہی دکھا تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں، اور جو غلط ہے مجھے اسے غلط ہی دکھا تاکہ میں اس سے اجتناب کر سکوں، اس سے بچ سکوں. تو آپس میں اصلاح کرنے کی بات کی گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کوئی ایک جھک جائے نا، یا کوئی پہل کر لے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دو لوگ منہ پھیرے رہتے ہیں اس میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے. تو تھوڑا سا جھک جانے سے اگر تعلقات کی درستگی ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں کہ صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. تھوڑا سا جھک جانا اللہ کی خاطر کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، کوئی عزت کم نہیں ہو جائے گی، عزت خاک میں نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. من تواضع للہ رفع اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے. بخاری میں ہم کو حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تین باتوں کا مجھ سے وعدہ لیا، یہ بیعت لی، ایک یہ کہ نماز قائم کروں گا، دوسرے یہ کہ زکات دیتا رہوں گا، اور تیسرے کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اور مسلم کی ایک حدیث میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا. ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. پھر بخاری اور مسلم ہی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کی کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کتنے پیارے ارشادات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اس سے دراصل آپس میں اصلاح کی بات پر زور دیا گیا ہے، آپس میں تعلقات کو درست کرنے کی بات کی گئی ہے. اور تعلقات کو توڑنا دراصل یہ بے رحمی کی علامت ہے، جو بے رحم ہوگا وہی تعلقات کو توڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے ہم کو رشتہ داریوں کو اور رحم کو برقرار رکھنے کی. کتنے ہمارے پر ایسے لوگ ہوں گے نا جن کے خاندان میں آپس میں ناچاکی ہے، بھائی بھائی سے بات بند ہے، بہنوں بہنوں کی باتیں بند ہیں، یا بھائی بہنوں کی بات بند ہے، دو خاندان کی آپس میں بات بند ہے، جو سمدھیانے والے ہوتے ہیں ان کی آپس میں بات چیت بند ہے. اور یہ تو رحم دلی کا تقاضا ہے کہ اپنے آپس کے تعلقات کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ القاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. حدیثی میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں. اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. آج ہمارے زیادہ تر تعلقات خراب ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے کیا تو ہم نہیں کیا، ہم نے پہل نہیں کی تھی، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم نے قطع تعلق کر لیا. تو نہیں، سامنے والا قطع تعلق بھی کرے تو بھی ہمیں جا کر ملنا ہے، سلام تو ضرور کرنا ہے، ان کی خیر خواہی جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں خود سے تعلقات کو بگاڑنا ہے ہی نہیں، اور اگر وہ سامنے والا بگاڑ بھی رہا ہے تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے ملتے ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اس بات کو کہ اگر سامنے والا صلہ رحمی کرتا ہے، سامنے والا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور تب ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ تو کوئی صلہ رحمی نہ ہوئی، بلکہ اگر کوئی قطع رحمی کرے تب بھی وہ اپنا صلہ رحمی کا سلسلہ جاری رکھے، یہ اصل نیکی ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ دیکھیں، ذرا سنیں، غور کریے۔ اگر تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تو نے کہا ہے، تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا یہی رویہ رہے گا۔ سوچیں ذرا، یعنی اگر سامنے والے قطع تعلق ہی کرنا چاہتے ہیں، ہم جو بہانہ بناتے ہیں کہ وہی ہم سے تعلقات رکھنے کو تیار نہیں ہے، انہوں نے ایسا کیا، وہ ایسا کرتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، تو کرنے دیں ان کو ایسا۔ اگر وہ برا سلوک کرتے ہیں نا سامنے والے کوئی، تو وہ سمجھے ان کے برے رویے کے جواب میں ہمارا اچھا رویہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں۔ اور اگر ہم نیکی پر قائم ہیں، ہم صلہ رحمی پر قائم ہیں، ہم تعلقات کو درست رکھنے پر قائم ہیں، تو ہمارے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار ہوگا۔ لیکن کب تک؟ جب تک ہمارا رویہ ویسا ہی رہے گا۔ تو یہ باتیں یوں ہی تو نہیں فرمائی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ وہی تو باتیں، ہم یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھنے والے بھی، ہمارے بھی معاملات یہ ہوں کہ اچھا ہماری اس سے ناچا کی، اس سے ناچا کی، اس سے بات بند، اس سے بات بند، تو قرآن پڑھ کر فائدہ کیا ہوا؟ آپ بتائیں، قرآن ہم اس لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے تعلقات آپس میں درست ہونے چاہیے، رحم دلی کا معاملہ ہو ہمارا، آپس میں اصلاح کا معاملہ ہو۔ دو لوگ اگر لڑ پڑے ہوں، کسی کے اندر ناچاکی ہو گئی ہو، دو خاندان میں بات بند ہے، تو ہم پہلے جائیں اٹھ کر، ہم دونوں میں صلاح کروائیں، ہم دونوں کی بات چیت کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسی نیک کاموں کی اور اصلاح کی اور رحم دلی کی آپس میں۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔